فكتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر ألا إنهم هم السفهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام جنگ کے غیور سنیوں حق نواز شہید مسجد کے پروانوں رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ دوسرا رمضان ہے جو ہم حق نواز شہید کے بغیر گزاریں گے اور اس مرتبہ تو اشار القاسمی بھی نہیں ہوگا میرے بھائیوں جب میں اپنے ان جرنیلوں کی بہادری کو دیکھتا ہوں تو مجھے بے ساختہ کہنا پڑتا ہے ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جنگ والے نے بتایا بزبان جرت جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا میرے واجب الاحترام دوستو میں آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ پڑھ چکا ہوں ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خلاق عالم نے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے میرے بھائیوں قرآن پاک میں 700 مقامات پر صحابہ کی شان اللہ نے بیان کی ہے کوئی ایک جگہ کی بات نہیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کو رحمت اللہ علیہ ان کی ولایت برحق ہے بزرگی برحق ہے مرتبہ برحق ہے، مقام برحق ہے، کشف و کرامت برحق ہے، ان کی زندگی میں 40 سال کے درس قرآن برحق ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مرتبہ برحق ہے، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ برحق ہے، حضرت مجدد الفسانی کا مقام برحق ہے، شاہ ولی اللہ کا مرتبہ برحق ہے، خواجہ سید علی حجویری کا مرتبہ برحق ہے۔ کیوں برحق ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود ان کا مرتبہ برحق ہے، کیوں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آپ نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود ان کا مرتبہ برحق کیوں ہے؟ پیران پیر کا مرتبہ برحق کس نے بتایا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا، پھر بھی مرتبہ برحق ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر قرآن نے تو نہیں کیا، پھر بھی مرتبہ برحق ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا مرتبہ قرآن نے تو نہیں بتایا، پیغمبر کے فرمان نے تو نہیں بتایا، پھر بھی مرتبہ برحق ہے۔ مجدد الفسانی کا ذکر قرآن میں تو نہیں آیا، پھر بھی مرتبہ برحق ہے۔ خواجہ علی حجویری کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، پھر بھی مرتبہ برحق ہے۔ اور جن کا مرتبہ تاریخ نے بیان کیا وہ برحق ہے، اور جن کے ترانے قرآن میں گائے وہ کیوں برحق نہیں؟ تاریخ کہتی ہے پیرانے پیر برحق، میں نے مان لیا، تو نے مان لیا، افریقہ کے لوگوں نے مان لیا، سعودی عرب والوں نے مان لیا، بات پاکستانیوں نے مان لیا، پیرانے پیر برحق، تاریخ نے کہا، نہ تو نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، بات تاریخ کی مان لی، تاریخ کی بات مان کر پیروں کو پیر مانتا ہے، تاریخ کی بات مان کر ولیوں کو ولی مانتا ہے، تاریخ کی بات مان کر ابو حنیفہ کی فقاہت مانتا ہے، امام شافعی کا تقویٰ مانتا ہے، امام مالک کا علم مانتا ہے، احمد بن حنبل کی استقامت مانتا ہے، پیران پیر کی کرامت مانتا ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا ورع مانتا ہے، اور سلطان العارفین سلطان باہو کی تہجد مانتا ہے، خواجہ علی حجویری کا مقام مانتا ہے۔ کیوں؟ کہ تاریخ نے کہا، جس کو تاریخ نے اچھا کہا اسے اچھا کہتا ہے، اور جس کو قرآن نے اچھا کہا اسے گالی دیتا ہے۔ جسے قرآن نے متقی کہا اس پر تنقید کرتا ہے، جسے قرآن نے اعلیٰ کہا اسے العیاذ باللہ جہنمی کہتا ہے، جسے قرآن نے اعلیٰ کہا اس پر تنقید کرتا ہے۔ پیران پیر برحق ہے، تاریخ نے کہا، اے ابو بکر کو تو اچھا قرآن نے کہا، عمر کو تو اعلیٰ قرآن نے کہا، عثمان غنی کی عظمت تو قرآن نے بیان کی ہے، علی کی شان تو قرآن نے بیان کی ہے، اور جس کو تاریخ نے بلند کہا اگر وہ تیرے سر کا تاج ہے، تو پھر اس شخصیت کو، ان لوگوں کو جن کو 1400 سال پہلے عرش سے جبریل قرآن لے کر جن کی شان میں اترا، انہیں بھی تجھے اپنے سر کا تاج سمجھنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے کا رواج کب سے شروع ہوا، صحابہ کو برا کہنے کا رواج کب سے شروع ہوا، صحابہ پر تبرہ بولنے کا رواج کب سے شروع ہوا، صحابہ کرام کو سب سے پہلا تبرہ رسول اللہ کے دور میں تبرہ بولا گیا، پیغمبر کے دور میں، کس کے دور میں؟ سب سے پہلے صحابہ کو برا رسول اللہ کے دور میں کہا گیا، اور منافقین مدینہ نے کہا، مدینہ کی بستیوں کے یہودیوں نے کہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ دور پیغمبر کا ہے اور برا کہا جاتا ہے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو، تا
تمام صحابہ کو تنقید کا نشانہ، ان صحابہ میں بہت سے لوگوں کو بلایا گیا. رسول اللہ کا طرز کیا تھا؟ پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ نبی نے کیا جواب میں کہا تھا؟ اگر صحابہ پر تبرہ دیکھ کر پیغمبر چپ کر گیا تھا، صحابہ پر تبرہ دیکھ کر خدا خاموش ہو گیا تھا، تو پھر تو مجھے بھی یہ کہے کہ گالی ابو بکر کو پڑی تھی، خدا چپ کر گیا تھا، تو بھی چپ کر. ابو عمر کو گالی پڑی تھی، خدا چپ کر گیا تھا، تو بھی چپ کر. عثمان کو گالی پڑی تھی، خدا خاموش ہو گیا تھا، تو بھی خاموش ہو جا. اگر خدا خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، خدا خاموش ہے میں بھی خاموش ہوتا ہوں، خدا چپ ہے تو میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، خدا بولتا ہے تو پھر بولنا میرا بھی حق ہے، خدا اعلان کرتا ہے تو اعلان کرنا میرا بھی حق ہے، خدا جواب دیتا ہے تو جواب دینا میرا بھی حق ہے. صحابہ کو برا نبی کے دور میں کہا گیا، یہودیوں نے کہا. اس وقت جو کردار پیغمبر کا تھا، جو کردار خدا کا تھا، مجھے بھی وہی کردار اپنانا ہوگا اگر میں خدا کو مانتا ہوں یا مصطفیٰ کو مانتا ہوں.
نعرہ تکبیر، تیرا دوسرا نام،
پیغمبر کے دور میں جب قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے پیغمبر، اگر یہ یہودی، اگر یہ عیسائی، اگر یہ غیر مسلم ایمان لانا چاہتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ ان کا وہ ایمان معتبر ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان کو بتاؤ کہ ان کا وہ ایمان معتبر ہوگا جو ایمان صدیق کا ہے، ان کا ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان عمر کا ہے، ان کا وہ ایمان معتبر ہے کہ جو ایمان عثمان و علی کا ہے، ان کا وہ ایمان معتبر ہے جو عائشہ اور حفصہ کا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، پھر تو یہ ہدایت والے ہوں گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ ان جیسا ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو پھر یہ گمراہی ہوگی، پھر یہ تباہی ہوگی، پھر یہ ضلالت ہوگی، پھر یہ لعنت ہوگی، پھر یہ کفر ہوگا، پھر یہ بے ایمانی ہوگی. ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان ابو بکر جیسا، جو ایمان عمر جیسا، جو ایمان عثمان غنی جیسا، جو ایمان علی جیسا. خدا نے 1400 سال پہلے ابو بکر کے ایمان کو صرف ایمان نہیں کہا، بلکہ ابو بکر کے ایمان کو معیار قرار دیا، ابو بکر کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا، ابو بکر کے ایمان کو جانچنے والا سانچا قرار دیا. اور پھر اس بات پہ آپ غور کریں کہ جب اللہ کے قرآن نے ان سے یہ کہا کہ ایمان صحابہ کی طرح لاؤ، تو جواب میں ان یہودیوں نے کیا کہا، جواب میں ان کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کرتے ہیں بھائی، بیٹھ گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا، اگر ایمان صحابہ جیسا لائے تو ایمان معتبر ہے، صحابہ جیسا ایمان نہ لائے تو ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. تو اس کے جواب میں یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے یہ کہا کہ کیا ہم ایمان ان جیسا لائے؟ کن جیسا؟ بے وقوف لوگوں جیسا. کیا کہا؟ آمنا. کیا جواب میں کہا؟ کما آمن السفہاء، کیا ہم ہم ایمان ان بے وقوفوں جیسا لائیں، پاگلوں جیسا لائیں؟ عرش والا خدا کہتا ہے ایمان صحابہ کی طرح کا لاؤ، یہودی کہتا ہے کہ ہم ایمان ان بے وقوفوں جیسا کیوں لائیں؟ جب خدا کے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف یہودیوں نے کہا تو بے وقوف کہنے کے بعد پیغمبر خاموش ہو گیا، پیغمبر سے کہا گیا اے اللہ کے رسول تو کیوں خاموش ہے؟ تو نبی نے جواب میں کہا کہ اعلان چونکہ خدا نے کیا تھا کہ ایمان صحابہ جیسا لاؤ، تو اب میں بھی خدا کی بات کا انتظار کرتا ہوں کہ صحابہ کو بے وقوف یہودیوں نے کہا، اب میں دیکھتا ہوں کہ عرش والا خدا جواب میں کیا کہتا ہے۔ تو چند منٹ گزرے ہیں، جبریل آیا ہے اور جبریل نے کہا الا انہم ہم السفہا، اے پیغمبر تو چپ کر جا، عرش والا خدا صحابہ کی صفائی خود عرش سے بیان کرے گا اور اعلان کرے گا الا انہم ہم السفہا، اے پیغمبر جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف بھی ہے، پاگل بھی ہے، احمق بھی ہے، عرش کا خدا صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔
سارے صحابہ سارے صحابہ کافر کافر
توجہ کیجئے، پہلا واقعہ کہ صحابہ کو یہود مدینہ نے برا کہا، منافقوں نے برا کہا، تو خدا سے صحابہ دشمنوں کا یہ تبرع دیکھا نہ گیا تو عرش سے خدا نے کہا الا انہم ہم السفہا، اے پیغمبر جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا وہ خود پاگل ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ دوسرا موقع دیکھیں تو حضرت عائشہ پر تہمت لگی، لگی یا نہیں لگی؟ منافقین مدینہ نے تہمت لگائی، تو قرآن پاک میں 17 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں اتری۔ کتنی آیتیں؟ 17 آیتیں۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں پھر کسی دن شاید رمضان کے اندر کسی جمعے میں حضرت عائشہ پر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، ان کے کارنامے، ان کی مظلومیت، ان کا علم، ان کا تقویٰ، اس کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ توجہ کیجئے کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، 17 آیتیں عرش سے خدا نے صفائی میں اتار دی، اور جواب میں کہا کیا؟ ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم، ایک گروہ نے مدینہ میں عائشہ کو برا کہا، عائشہ پر تہمت لگائی، اے پیغمبر لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، یہ تہمت کوئی بری بات نہیں۔ خدا کہتا ہے، تو تہمت تو بری ہوتی ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ تہمت بری نہیں، اس لیے کہ اس تہمت کے جواب میں عرش سے خدا نے قرآن میں عائشہ کی صفائی دے دی۔ اگر یہ تہمت نہ لگتی تو قرآن کی آیتوں میں عائشہ کی صفائی کبھی نہ آتی۔ اور آخر میں کیا کہا؟ کہ والذی تولی کبرہ، کہ جس آدمی نے تہمت لگائی ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ قرآن کہتا ہے والذی تولی کبرہ، کبر بڑے کو کہتے، کبر کسے کہتی؟ تمام مفسر کہتے اس بڑے سے مراد عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے۔ تو خدا نے کہا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عذاب عذاب، کہ ان منافقوں کا جو سردار عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے خدا نے کہا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جو عائشہ کو بھوکے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جو صحابہ کو برا کہے خدا اس کا جواب دے، جو عائشہ کو برا کہے خدا اس کا جواب دے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کو جو شخص پاگل کہے اسے پاگل کہنا حق نواز نے نہیں سکھایا، قرآن نے سکھایا. جو صحابہ کو برا کہتا ہے اسے برا کہنا قرآن نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ شیعوں میں تمہیں کافر کہتا ہوں، میں تمہیں مرتد کہتا ہوں، میں تمہیں جہنمی کہتا ہوں، میں تمہیں کائنات کا کالا کافر کہتا ہوں. کیوں؟ تم نے عمر کو کافر لکھا، میں تمہیں کافر کہتا ہوں. تم نے صدیق کو کافر لکھا، میں تمہیں کافر کہتا ہوں. تم نے عائشہ کو کافر لکھا، میں تمہیں کافر کہتا ہوں. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ صحابہ کو جو شخص جس زبان میں بولے اس کا جواب اسی زبان میں دو. صحابہ کو پاگل کہا تو قرآن نے ان کو پاگل کہا. اب یہ اصول قیامت تک بن گیا، جو صحابہ کو منافق کہے گا اسے منافق کہنا قرآن کی روح سے امت پر فرض ہے، جو کافر کہے گا اسے کافر کہنا قرآن کی روح سے فرض ہے، جو مرتد کہے گا اسے مرتد کہنا فرض ہے، جو منافق کہے گا اسے منافق کہنا فرض ہے، جو بازاری عورت عائشہ کو کہے گا اسے کنجر کہنا امت پر فرض ہے، شیعہ کو کافر کہنا مجھے قرآن نے سکھایا ہے. اور قرآن کی عظمت کے مقابلے میں نہ کوئی وزارت ہے نہ کوئی حکومت. میرے بھائیوں، ابو بکر و عمر کو جو شخص کافر کہتا ہے اس کے بارے میں خاموش ہونا بھی کفر ہے. اس کو کافر کہنا تو فرض ہے لیکن اس کے بارے میں خاموش رہنا بھی کفر ہے. آپ کو پتا چل گیا کہ یہ شخص ابو بکر کو گالی دیتا ہے اور تو آگے سے کہے کہ مولوی جی حالات خراب ہو جائیں گے. ہائے، ابو بکر کو کافر کہنے سے حالات خراب نہیں ہوتے، اور عمر کو کافر کہنے سے حالات خراب نہیں ہوتے، عائشہ کو بازاری عورت لکھنے سے حالات خراب نہیں ہوتے، اور حفصہ کو العیاذ باللہ سامیہ لکھنے سے حالات خراب نہیں ہوتے، پیغمبر کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو گالیاں دینے سے حالات خراب نہیں ہوتے. اگر تم صحابہ کو کافر کہنے والوں کو سینے سے لگاؤ گے تو سپاہ صحابہ تمہارے سینوں پر چڑھ کر ملک ترے گی اور ان کافروں کو چوکوں اور چوراہوں میں ننگا کرے. توجہ، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میری بات کی طرف توجہ کریں. میرے بھائیوں، صحابہ کو برا کہنا کفر ہے. کیا ہے؟ پیران پیر کو برا کہنا. کوئی کہے تو کہتا ہے یہ وہابی گستاخ ہو گیا. اور پیران پیر کو برا کہنے سے اگر گستاخی ہوتی ہے تو عائشہ کو طوائفہ لکھنے سے گستاخی کیوں نہیں ہوتی؟ عائشہ کو گالی دینے سے گستاخی کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، میں اس کفر کو زیادہ دیر تک خاموشی سے برداشت نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں؟ ذرا میری طرف توجہ کریں. دیکھیے، 11 فروری 1979 کو خمینی کا انقلاب آیا. اس انقلاب سے پہلے شیعہ کا کفر اتنا واضح نہیں تھا. کیوں؟ کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن کو شیعہ اپنا امام مانتے، ان سے ایک روایت محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں نقل کی. اصول کافی میں 286 صفحے پر ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کو چھپائے گا وہ قیامت تک رحمت کا حقدار رہے گا، جو اپنے مذہب کو چھپائے گا، اور جو شخص اپنے مذہب کو ظاہر کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اصول کافی میں، اس کتاب میں جس کتاب کو شیعہ اپنے نزدیک بخاری شریف کا درجہ دیتے، شیعہ کی بنیادی کتاب اس میں ہے۔ لیکن خمینی نے اقتدار میں آنے کے بعد کہا کہ چونکہ اب شیعہ کی حکومت دنیا میں قائم ہو گئی ہے اس لیے یہ حکم امام کا میں منسوخ کرتا ہوں، اور منسوخ کر کے اب میں اپنے مذہب کو ظاہر کرتا ہوں۔ چنانچہ خمینی نے پہلے سال 1979 میں 7.5 کروڑ ڈالر اپنے لٹریچر اور کتابوں کو پوری دنیا کی کئی زبانوں میں شائع کرنے کا اعلان کیا۔ تو خمینی کی پہلی کتاب الحکومت الاسلامیہ اس خرچ سے چھپی، جس کتاب کے 40 صفحے پہ خمینی نے لکھا ہے کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے۔ یہ خمینی کی پہلی کتاب، توجہ کیجئے، یہ خمینی کی پہلی کتاب الحکومت الاسلامیہ۔ میری اس گفتگو کو شاید کوئی شیعہ سن رہا ہو، اگر وہ آزادانہ اور نیوٹرل نقطہ نظر سے میری گفتگو کو سنے گا تو وہ یقین کرے گا کہ واقعی ہم کافر ہیں، وہ یقین کرے گا کہ واقعی ہم۔ توجہ کیجیے، میں ہوا میں روڑے نہیں مارتا ہوں، میں بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتا ہوں، میری بات پہ غور کریں۔ خمینی کی پہلی کتاب الحکومت الاسلامیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب آیا تھا، اور یہ کتاب خمینی نے خفیہ طور پر کئی سال پہلے ایرانی انقلاب سے شائع کی تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس نے اس کتاب کو 13 زبانوں میں چھاپا، اور اس کے اردو ایڈیشن کے صفحہ 40 پر خمینی کہتا ہے کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے۔ اور دوسری کتاب کا نام ہے تحریر الوسیلہ۔ کیا نام ہے؟ اس تحریر الوسیلہ خمینی کی کتاب میں خمینی نے کہا، اور واضح لفظوں میں کہا، کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ خمینی کی دوسری کتاب کا نام ہے تحریر الوسیلہ۔ کیا نام ہے؟ اس میں خمینی نے ساری کائنات کے سردار پیغمبر کو برا کہا اور ناکام کہلائے۔ خمینی کی تیسری کتاب، میں ایک حوالے پر بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے، میں نے بہت سی باتیں آج آپ سے کہنی ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ تو خمینی نے اس دوسری کتاب میں رسول اللہ کو برا کہا، اور تیسری خمینی کی کتاب کشف اسرار، اس کشف اسرار میں خمینی نے ایک طرف رب کا انکار کیا، دوسری طرف صحابہ کو گالی دی۔ خمینی نے کہا 107 صفحے پہ کہ میں ایسے رب کو تسلیم نہیں کرتا جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے یا نہیں بنے، تیسرے نمبر پہ پیغمبر کے عثمان خلیفہ تھے یا نہیں تھے، اور امیر معاویہ چھٹے نمبر پر خلیفہ بنے یا نہیں بنے۔ تو جب وہ خلیفہ بن گئے تو خمینی کہتا ہے کہ ان کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے میں اس رب کو بھی نہیں مانتا جس نے ان کو خلیفہ بنایا۔ تو خمینی ہمارے رب کو مانتا ہے؟ خمینی نے اس عبارت میں رب کا انکار کیا ہے یا نہیں کیا؟ اب آپ دیکھیے کہ اسی کتاب کشف اسرار میں خمینی 115 صفحے پہ کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. وہ ابو بکر جس کی شان میں قرآن کی 9 آیتیں اتری, وہ ابو بکر جس کو قرآن نے الذی جاء بالصدق وصدق به, وہ صدیق جس کی شان میں قرآن کی 9 آیتیں اتری. خمینی بکواس کرتا ہے کہ ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن تھا. یہ کشف اسرار 115 صفحے کی تحریر ہے, اور اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑا کفر بکا ہے, بڑی بدماشی کی ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. فاروق اعظم کو اس تحریر میں صرف کافر نہیں لکھا بلکہ زندیق لکھا ہے. زندیق کافر سے بڑا ہوتا ہے, زندیق منافق سے بڑا ہوتا ہے, زندیق پر جہنم واجب ہوتی ہے. خمینی نے 1400 سال کے بعد اتنا بڑا کفر لکھا, نہ یہودیوں نے لکھا, نہ عیسائیوں نے لکھا, نہ سکھوں نے لکھا, پیغمبر کے دوسرے خلیفہ کو جس نے 3600 علاقوں پر محمد کی نبوت کا پرچم لہرایا, اس عمر کو خمینی نے زندیق لکھا ہے. اب فیصلہ تو کر کہ قرآن کہتا ہے کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے اسے بے وقوف کہے, جو کافر کہے اسے کافر کہے. خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا, مجھ پر فرض ہے کہ میں خمینی کو کافر کہوں. خمینی نے پیغمبر کو ناکام کہا, مجھ پر فرض ہے میں خمینی کو ناکام کہوں. خمینی نے عثمان غنی کو بدکماس کہا, مجھ پر فرض ہے میں خمینی کو بدکماس لکھوں. خمینی نے اب فاروق اعظم کو زندگی کہا, مجھ پر فرض ہے میں اسے زندگی بھی کہوں, اسے کافر بھی کہوں, اسے مرتد بھی کہوں, اسے منافق بھی کہوں, اور کائنات کا سب سے بڑا لعین بھی کہوں. میرے بھائیوں, یہ خمینی کی 3 کتابوں کا حوالہ دیا. چوتھی کتاب, خمینی کی چوتھی کتاب صحیفہ انقلاب, جس میں خمینی نے لکھا کہ جو قوم مجھے ملی وہ قوم رسول اللہ کے صحابہ کو بھی نہیں ملی, پیغمبر کو بھی صحابہ کی شکل میں نہیں ملی. میں میرے بھائیوں توجہ کیجیے, خمینی کی تقاریر کا ایک مجموعہ جس کا نام ہے اتحاد و یکجہتی, جس مجموعے کو ملتان سے خانہ فرہنگ ایران نے چھاپا تھا. کب چھاپا تھا؟ جب ملتان میں صادق گنجی خانہ فرہنگ ایران کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا. یہ بات میں ترقی کر کے ملتان لاہور گیا, اور سب سے پہلے اسی صادق گنجی نے یہ پمفلٹ چھاپا. پمفلٹ کا نام ہے اتحاد و یکجہتی, اور اس پمفلٹ میں خمینی کی تقاریر لکھی گئی. اس پمفلٹ کے 15 صفحے پر خمینی کا یہ کفر صادق گنجی نے نقل کیا کہ 1,24,000 انبیاء جو بھی دنیا میں انصاف اور فلاح کے لیے آئے تھے تمام اپنے اپنے مشن میں ناکام ہو کر واپس گئے. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی دنیا میں آئے تھے, وہ بھی دنیا سے ناکام ہو کر واپس گئے. بلند آواز میرے بھائیو توجہ کیجیے, وہ سادت گنجی اس قسم کا لٹریچر پاکستان میں پھیلا رہا تھا, اس نے ایسی سینکڑوں کتابیں لکھی, ایسے بیسوں پمفلٹ چھاپے. وہ پمفلٹ نواز شریف کو نظر نہیں آئے, وہ پمفلٹ وائی کو نظر نہیں آئے. جب اس کی توہین پر, جب اس کی اس بدماشی کو دیکھ کر کسی نے اس کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا, تو اس کے بعد اس کا درد آیا, اس کا دکھ تمہیں آیا, اور پھر تم نے اس کے قتل کا مقدمہ جان کے شیخ حق نواز پر بنایا اور اعلان کیا اس قتل میں ضیاء الرحمان فاروقی, اسار القاسمی اور اس قتل میں سپاہ صحابہ کی ساری قیادت ملوث ہے. لیکن جس دن یہ فیصلہ ہوا تمہارے فیصلے نے جوتا تمہارے منہ پر مار دیا کہ تم اس مرکزی قیادت کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. یہ جوتا منہ پر لگا ہے یا نہیں لگا ہے؟ اور رہی بات کہ حق نواز کو پھانسی کا حکم ہوا, یاد رکھو حق نواز ہو یا اس کے ساتھ اور سات ساتھی ہو, ان کے پھانسی کا حکم سپاہ صحابہ کو اور سپاہ صحابہ کے کسی بھی جیالے کو حق کو صداقت کی آواز سے روک نہیں سکتا. میرے بھائیو آج میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر سادت گنجی جیسے بدماش اس قسم کی تحریریں چھاپیں گے, غلام حسین نجفی جیسے ملون اس قسم کا لٹریچر لکھتے رہیں گے, تو وہ بدماش اسی طرح جہنم رسید ہوتے رہیں گے, اسی طرح ہوتے رہیں گے. تم حق نواز کو اور ان کے ساتھیوں کو ناجائز طور پر تم نے اس میں ملوث کیا ہے. خود تمہاری ایف آئی آر, خود دو ایف آئی آر اس کیس کی کاٹی گئی. کتنی ایف آئی آر؟ دو. کیوں کاٹی گئی؟ اور یہ فیصلہ جو لاہور کی ایک عدالت نے کیا ہے, یہ فیصلہ نواز شریف کے دباؤ سے ہوا ہے. اور اس فیصلے کو توجہ, میں سوال کرتا ہوں کہ ایران کا کالا کافر علی محمد شرارتی وہ پاکستان میں کیوں آیا؟ وہ 15 دن یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ میں بھی قروبی آیا, وہ کیوں بیٹھا رہا؟ پہلے پاکستان کا سپیکر کا, ایران کا سپیکر یہاں کبھی نہیں آیا, ان دنوں میں کیوں آیا؟ فیصلے سے چند دن پہلے کیوں آیا؟ ایران کے کالے کافر پاکستان میں آ کر پاکستان کی عدالتوں سے ناجائز طور پر سنیوں کو تخت دار پہ لٹکائے گئے, تو سپاہ صحابہ ایسی عدالتوں کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. اسلام آباد آ کر نواز شریف سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان سے شیعہ سنی تنازع ختم کیا جائے اور سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی جائے. میں نے لاہور کے جلسے میں بھی کہا, توجہ کیجیے, میں نے کہا میں بھی کروں بھی, آؤ میدان میں, آؤ میدان میں. پابندی کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم سپاہ صحابہ ختم کر دیں گے, تم میدان میں آ کر میرے ساتھ بات تو کرو، بات کرو. پاکستان کے بے عرب اس مسئلے میں دخیل ہو، اور 40 اسلامی ملکوں کے مفتی اعظم پاکستانی حکومت بلائے، شرعی عدالت کام کرے، شرعی عدالت میں مدینہ یونیورسٹی کا مفتی ہو، قاہرہ یونیورسٹی کا مفتی ہو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء ہو، میں بھی کروبی بھی آئے، میں بھی آتا ہوں، ٹھیک ہے. عدالت قائم ہو، شرعی عدالت ہو، اس میں 40 اسلامی ملکوں کے مفتی ہو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء ہو، اور دارالعلوم دیوبند کا مفتی بھی ہو، بریلی کا مفتی بھی ہو، اور اہل حدیث علماء کے مفتی بھی ہو، بیٹھے. میں اس بڑی محفل میں خمینی کے کفر پر اور شیعہ کے کفر پر مقدمہ پیش کرتا ہوں، دعویٰ پیش کرتا ہوں، استغاثہ دائر کرتا ہوں، اور میں بھی کروں بھی اس بڑی عدالت میں اپنا ایمان ثابت کر دے، اور وہ بڑی عدالت شیعہ کو اور خمینی کو مسلمان تسلیم کر لے، میں اسی وقت سپاہ صحابہ بھی ختم کر دوں گا، تمہیں کافر کافر کہنا بھی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ عدالت پھر بھی تمہیں کافر کہے گی اور وہ عدالت تمہیں کافر قرار دے، تو پھر نواز شریف بھی ہو، پھر خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے، سپاہ صحابہ کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، خمینی قبر سے نکل کر آ جائے، اس پر نواز شریف کا باپ بھی پابندی دی نہ کے لوگوں، سپاہ صحابہ ٹوٹوں کا نام نہیں ہے، سپاہ صحابہ جرت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے. ایک نظریے کی جنگ لڑ رہی ہے، ایک نظریے کی. آبدہ حسین کو کچھ طبقے سپاہ صحابہ کے اس مقابلے میں لا کر قتل کرنا چاہتے ہیں. میری بات پہ غور کریں، میں نے یہ بات پنجاب کے آئی جی کو بھی کہہ دی ہے، اور آج اس جلس اس عظیم جمعہ کے اجتماع میں گورنمنٹ کی تمام ایجنسیوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک شیعہ کلابی نے میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آبدہ حسین غلام احمد گاڑی کے الیکشن کے دوران دو آدمی گاڑی کے قتل کرائے تھے، اور اس کے بعد فیصل صالح حیات کے مقابلے میں فیصل کے بھی دو آدمی قتل کرائے تھے، اور اس کے بعد امان اللہ سیال سے بھی ان کا ذاتی جھگڑا چل رہا ہے، تو خود شیعہ جاگیرداروں میں اس کی دشمنی موجود ہے، اور ذوالفقار بخاری جو شیعہ کا ایک تیسرا گھر ہے وہ بھی آبدہ کا دشمن ہے، کیونکہ چار پانچ شیعہ بھی آبدہ کے دشمن ہیں. ایسے حالات میں ان چار پانچ حلقوں کی طرف سے آبدہ حسین کو سپاہ صحابہ کے مقابلے میں لا کر قتل کرا دیا جائے، تاکہ یہ قتل تو سپاہ صحابہ پر پڑے گا، اور سپاہ صحابہ پر آبدہ کے قتل کے بعد پابندی لگ جائے گی، آبدہ بھی ہٹ گئی، سپاہ صحابہ بھی ہٹ گئی. یہ ایک سازش ہے جو درون خانہ تیار ہو چکی ہے، اور میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آبدہ حسین ہمارے مقابلے میں آئے، سپاہ صحابہ اس کو جسم کی موت نہیں دینا چاہتی، سپاہ صحابہ اسے جسمانی طور پر قتل نہیں کرنا چاہتی، بلکہ جس طرح اس کے باپ کو سپاہ صحابہ کے علماء نے تک سپاہ صحابہ کے اکابرین نے اس کے باپ کو سیاسی موت سے دوچار کیا تھا، اسی طرح سپاہ صحابہ بھی اسے سیاسی موت سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے، لیکن آبدہ کے دشمنوں کا ایک شیعہ حلقہ اسے قتل کرا کے سپاہ صحابہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے. آج میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ میرے اس اعلان کے بعد آبدہ اگر الیکشن لڑتی ہے اس کے ذمہ داری
کیا حکمرانوں پہ ہوگی اور نواز شریف پہ ہوگی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر آفتاب حسین کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا گیا تو میں آج واضح کرتا ہوں اس کی اس کے تحفظ اور بقا کی ذمہ داری براہ راست نواز شریف پر ہوگی یا غلام حیدر بھائی پر ہوگی. سپاہ صحابہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے اس لیے کہ وہ بڑی بدتمیز عورت ہے, بڑی عیار عورت ہے, بڑی جھوٹی عورت ہے. اس کی لڑائی یہاں کی انتظامیہ سے بھی ہے, اس کی لڑائی فیصل آباد کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے, اس کی لڑائی ذوالفقار بخاری کے ساتھ بھی ہے, اس کی لڑائی فیصل سے بھی ہے, اس کی لڑائی امان اللہ سے بھی ہے. آپدا کو الیکشن کے کاغذ جمع کرانے سے پہلے اپنے تمام دشمنوں کا تعین کر لینا چاہیے. اگر وہ قتل ہو جاتی ہے سپاہ صحابہ آج ہی اس سے بیزاری کا اعلان کرتی ہے.
انجمن سپاہ صحابہ پاکستان.
میرے بھائی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ خمینی کے عقائد آپ کو معلوم ہو چکے, معلوم ہو گئے. میں نے یہ کیوں بیان کی؟ ان عقائد کا آپ کو پہلے بھی علم میں نے آج ان عقائد کا ذکر اس لیے کیا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہر سال جب بھی خمینی کی انقلاب کی تقریبات رونما ہوتی ہیں اور خمینی کے انقلاب کا دن آتا ہے 11 فروری تو خمینی کی تعریف میں پاکستان کے اخبارات ایڈیشن چھاپتے ہیں جنگ اخبار, پاکستان اخبار, روزنامہ نوائے وقت خمینی کی تعریف میں ایڈیشن چھاپتے. کس قدر افسوس ہے پاکستان کے دیندار طبقے پر, کس قدر افسوس ہے, کس قدر دکھ ہے کہ خمینی نے عمر کو کافر کہا اور پاکستان کا اخبار کا ایڈیٹر اسے اسلام کا ہیرو لکھتا ہے. خمینی نے ابو بکر کو کافر کہا. توجہ. خمینی نے عثمان غنی کو کافر لکھا اور پاکستان کا اخبار کا ایڈیٹر 3-3 لاکھ روپیہ ایرانی سفارت خانے سے وصول کر کے خمینی کو اسلام کا ہیرو کہتا ہے. میں نے لاہور میں اور بہاولپور اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے جلسوں میں کہہ دیا ہے اور فلیٹیز ہوٹل لاہور میں حق نواز شہید سیمینار کے موقع پر اخبارات کے ایڈیٹروں کو میں نے وارننگ دی ہے اور واضح کیا ہے کہ سپاہ صحابہ اتمام حجت کے لیے سب سے پہلے بہت جلد تمہارے سامنے خمینی کی تمام کفریہ کتابوں کو پیش کرے گی. تمام کفریہ خمینی کا لٹریچر ایک یادداشت کی شکل میں پاکستان کے تمام اخبارات کی ایڈیٹروں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ خمینی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا, اسے اسلام کا ہیرو مت لکھو, اسلام کا علمبردار مت لکھو, یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اسلام کا دشمن ہے. تو اس کے بعد بھی اگر آئندہ سال 11 فروری 1979 کے انقلاب کی تقریبات کی بنیاد پر آئندہ سال 1992 میں 11 فروری کو پاکستان کے کسی اخبار نے خمینی کی تعریف میں ایڈیشن چھاپا تو سپاہ صحابہ کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک کوئی اخبار کسی شہر میں آنے نہیں دے
گی.
اور ایسے تمام اخبارات کو ہم چوکوں میں آگ لگائیں گے, بازاروں میں آگ لگائیں گے, چوراہوں میں چلائیں گے اور ان ایڈیٹروں کو ہم ان کے دفتروں سے گھسیٹ کر چوکوں میں ننگا کریں گے. جو خمینی کو آئندہ سال اسلام کا ہیرو لکھے گا, جنگ کے جیالو, جنگ کے سنیوں, جنگ کے مجاہدوں, آئندہ سال تک میں زندہ رہتا ہوں, رہوں یا نہ رہوں, لیکن میری اس وارننگ پر تم نے عمل کرنا ہوگا. عمل کرو گے میرے بھائیوں. صادق گنجی کے قتل کا فیصلہ ڈیڑھ دو مہینے میں ہوتا ہے، جیسے صادق گنجی ان کا ماما لگتا ہو اور حکمرانوں تمہیں کنچی جیسے واقعات پر تشویش ہے، تمہیں ابو بکر کو کافر لکھنے والوں پر کوئی تشویش نہیں، تمہیں فاروق اعظم کو کافر لکھنے والوں پر کوئی تشویش نہیں، تم خود منافق ہو، تم خود ان کاروائیوں کی سرپرستی کرتے ہو۔ میرے بھائیوں کتنا افسوس ہے، مولانا پرواز شہید ہوئے، ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ان کے قتل کی سازش آج تک حکومت ٹریس آؤٹ نہیں کر سکی، تلاش کر سکی، سازش کا پتہ چل چکا ہے۔ مولانا علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہوئے، ان کے نہ قاتلوں کا پتہ نہ سازش کا پتہ، آپ ان کو بھی چھوڑی، نواز شریف کا باپ، نواز شریف کا مربی، نواز شریف کا موسم چندل ضیاء الحق طیارے میں ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے اور شہید ہوتا ہے بہاولپور کے علاقے میں، اور اتیس جرنیل اور کرنل اور قیمتی جانے ضائع ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف ایک دن بھی سنجیدہ ہو کر ان کے قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکا، ان کے لیے خصوصی عدالت نہیں بنا سکا، ان کے لیے کوئی کاروائی نہیں کر سکا، لیکن گنجی کے لیے ڈیڑھ مہینے میں فیصلہ کرا کے اس نے کہا ہے کہ یہ ایران کی پاکستان کو لونڈی بنانا چاہتا ہے۔ میں آج وزیر اعظم نواز شریف سے کہتا ہوں، بے نظیر کے حشر سے سبق سیکھو، نواز شریف باب اسحاق کو دیکھو، اے تیرے چوڑا چنا بیٹھے تو سانو آخ دے بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا، باب اسحاق نے بہنے اور ابھی بابا کیا کہتے ہیں، کراچی میں حالات خراب ہوئے، بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے حالات ٹھیک ہے، لاہور میں حالات خراب کہتا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا فارس ٹریڈنگ ہو گئی، اسمبلی کے ممبر پک رہے کہتا ٹھیک ہے، پاکستان میں ہنگامے ہوئے کہتا ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا۔ بھائی یہ ایک دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شیخ اقبال کے اور شیخ ظفر کے گرفتاری کے بعد یہاں کچھ لوگوں نے ہمارے دوستوں کو دھمکیاں دی، اور کل ان کا بھائی اسلم بھی پکڑا گیا، تو اس کے بعد سپاہ صحابہ کے مرکزی صدر شیخ خاتم علی کو ان کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اب تم اپنا انتظام کر لو، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنی نسلوں کی خیر مناؤ، تم خاتم علی کا کیا کرو گے، خاتم علی کو ہاتھ بڑھاؤ گے تو ہم آگے بڑھ کر تمہیں کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے، اکیلے خاتم علی کی بات نہیں، سپاہ صحابہ کا ایک بچہ بھی اگر ایک بچے کو بھی تم نے اس سے زیادتی کی، ایک بچے کو بھی کے ساتھ بھی کوئی ناجائز حرکت ہوئی اور جھوٹا مقدمہ بنا، تو سپاہ صحابہ تمہیں عبرتناک انجام سے دو چار کر دیں گے۔ انتظامیہ سے کہنا چاہتا کہ پچھلے دنوں جو جنگ کے بازاروں میں، ریل بازار میں اور دوسرے بازاروں میں جو کھوکے ہٹائے گئے اور دکانداروں پر ظلم کیا گیا ہے، یہ قابل مذمت ہے، تم نے شہر کی صفائی کے بہانے غریب لوگوں کو تنگ کیا، غریب لوگوں کا سامان توڑا، تم نے شہر میں افراتفری برپا کی، اور یہاں کی انتظامیہ کی اس زیادتی کے خلاف سپاہ صحابہ احتجاج کرتی ہے، تم نے غریب کھوکے والے ان کو ناجائز تجاوز کا نام دے کر انہیں نقصان پہنچایا، ان کے اوپر گاڑیاں چلا دی، ان کے سامان کو توڑا، انہیں نقصان پہنچایا. تمہیں یہ ناجائز تجاوز یاد ہے جو تمہارے افسر صبح سے لے کر شام تک رشوت لیتے ہیں وہ کوئی تجاوز نہیں؟ جو شرابیں پیتے ہیں وہ کوئی تجاوز نہیں؟ جو 24 گھنٹے شراب اور زنا میں جو افسر مدہوش رہتے ہیں وہ کوئی ناجائز تجاوز نہیں؟ تم غریب سنیوں پر یہ ظلم کرو گے تو سپاہ صحابہ طاقت کے ذریعے یہ ظلم روکے گی
انشاءاللہ.
میرے بھائیوں، کچھ لوگ گاڑیوں میں پولیس کی وردیاں پہن کر، پولیس کے شبیہ بن کر سنیوں پر تشدد کرتے، سنی لڑکوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیس بدلتے، ایسی بزدلانہ کاروائیوں کی ہم شدید مذمت کرتے. ہمیں افسوس ہے کہ ابھی جو جنگ کے حالات پہلے کی نسبت کچھ درست ہوئے، انتظامیہ اس قسم کی کاروائیاں کرا کے وہ حالات درست نہیں رکھنا چاہتا. شاید صحیح حالات تمہیں راس نہیں آتا. اگر تم خود حالات کو خراب کرنا چاہتے ہو اور یہاں کے پرامن شہریوں پر ظلم کرو گے، تشدد کرو گے، تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے. اس کی تمام تر ذمہ داری براہ راست جنگ کی انتظامیہ پر ہوگی. اور اس کے علاوہ احمد پور سیال میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ میں جنگ کی انتظامیہ کہتی ہے وہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، اور کوئی جگیر کا مسئلہ تھا، اور کوئی جائیداد کی تقسیم کا جھگڑا تھا. ایک ایسے سنی لڑکے کو جو سپاہ صحابہ میں بہت امتیازی حیثیت رکھتا، اسے گھیر کر سلمن شہید کیا گیا. سلمن شیعہ نے مارا، شیعہ گنڈوں نے سلمن اسے ذبح کیا. میں شیعہ کی اس بدماشی کے خلاف احتجاج کرتا ہوں اور شیعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو تمہیں یہ بدماشی بند کرنا ہوگی. خواہ احمد پور سیال کا سنی ہو، خواہ کراچی کا سنی ہو، خواہ پشاور کا سنی ہو، خواہ جنگ کا سنی ہو، سپاہ صحابہ اس سنی، ہر سنی کے حقوق کی علم بردار اور تمہیں ہر قسم کے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا. تم اس تشدد سے باز رہو، سپاہ صحابہ کے انتقام سے بچو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سپاہ صحابہ کو آخری انجام تک تمہیں پہنچانا پڑے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، ایک لڑکے نے بھیجا کہ فلاں سکول میں ایک ٹیچر مولانا حق نواز شہید کو گالیاں دیتا تھا. اس قسم کی اور بھی شکایتیں آئی، تو میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جو سکول ٹیچر، جو ملازم، جو چوکیدار، جو چودھری کسی بھی جگہ پر شیعہ اور صحابہ کو گالی دیتا ہوں یا مولانا نواز کو گالی دیتا ہوں، اس کی شکایت میرے پاس نہ لے کر آئیں، اس کو وہی سبق سکھا دیتا ہوں. وہ شکایت میرے پاس مت لے کر آئیں کہ فلاں نے یوں کہا. جو شخص صحابہ کو شیعہ گالی دیتا ہے اس کو اسی جگہ پر مزہ چکھایا جائے. ٹھیک ہے؟ جان سے نہ مارا جائے، جان سے بلکہ اسے جوارش پاپوش کھلائی جائے. جانتے ہو جوارش پاپوش؟ پاپوش فارسی میں جوتے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ تو جوارش کو تو جانتے ہو، تو اسے جوارش پاپوش کھلائی جائے. واخر دعوانا
سو 91 حضرت مولانا غارمان فاروقی صاحب جامعہ مسجد حق نواز شہید میں خمینی عقائد کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. کیسٹ ملنے کا پتہ فری اسلامی کیسٹ لائبریری، محلہ حق نواز شہید، جنگ صدر.